گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے, اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب تشریف فرمائے, خرید و فروغ کی شرائع سے متعلق کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا,
ٹھیک,
یعنی ایک شرط, ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچی, دوسرا یہ کہے کہ میں نے خریدی,
ٹھیک ہے,
تو اب یہ جو ایجاب و قبول ہوا ہے ان دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. اگر ایجاب اس مجلس میں ہوا, جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں, تو یہ ہماری ایک مجلس ہے,
ٹھیک ہے.
اب جب ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے یا کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں گے, تو یہ ہماری مجلس تبدیل ہو جائے گی.
صحیح.
اب فرض کیا کہ ایجاب اس مجلس میں ہوا, عاقدین دونوں بیٹھے تھے,
صحیح,
ایک نے ایجاب کیا کہ مجھے یہ چیز بیچنی ہے, اور اس مجلس میں قبول نہیں ہوا بلکہ قبول کسی دوسری مجلس میں ہوا,
صحیح,
اب جو قبول کرتا ہے وہ یہ کہے کہ میں نے یہ چیز خرید لی ہے, تو اب اس کے اس خرید لی کہنے سے یہ بیع مکمل نہیں ہوئی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلے ایجاب ہوا ہے اب قبول ہو گیا تو لہذا خرید و فروخت مکمل ہو گئی, تو یہ بیع نہیں ہوئی. اس لیے نہیں ہوئی کہ ایجاب کسی دوسری مجلس میں ہے, قبول کسی
دوسری
مجلس میں ہے, جبکہ بیع کے لیے شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہو.
ٹھیک.
اسی طرح جو عاقدین ہیں, یعنی بیچنے والا ہے اور خریدنے والا ہے, ان دونوں کا ایک دوسرے کے کلام کو سننا بھی ضروری ہے. جیسے فرض کیا کہ بیچنے والے نے یہ بولا کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچی ہے,
ٹھیک ہے,
اب خریدنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن بیچنے والا جو ہے اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں ہے, جواب سنا ہی نہیں ہے,
صحیح,
اور کوئی اس کو ایسا زیادہ اونچا سننے کا مرض بھی نہیں ہے,
ٹھیک,
اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہے, تو اب یہ جو سودا ہے یہ مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ عاقدین میں سے دونوں نے ایک دوسرے کے کلام کو سنا نہیں ہے. یا اگر سامنے والے نے, خریدنے والے نے سن لیا, اس نے جو قبول کیا ہے اس کے قبول کو بائے کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں سنا,
صحیح,
کہ آپ نے قبول کیا ہے یا نہیں, تو اب اس صورت میں بائے نہیں ہوگی, کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کے کلام کو سننا شرط ہے.
ٹھیک ہے.
یہ اس لیے بھی ہے کہ جیسے بعض اوقات یوں ہوا کہ بھئی کسی نے ایجاب کیا کہ میں نے یہ اپنی چیز بیچی,
صحیح,
اب جو ہے وہ سامنے والے نے اس وقت جواب نہیں دیا, مجلس ایک ہے,
صحیح,
اب وہ آہستہ سے بولتا ہے میں نے خریدی ہے, اور اب بعد میں یہ بولتا ہے کہ ہماری بائے تو ہو گئی تھی,
ٹھیک,
ہمارا سودا تو ہو گیا تھا, آپ نے بولا تھا بیچا, میں نے بولا میں نے خریدی,
صحیح,
لیکن بائے انکار کرتا ہے کہ آپ نے تو
بولا ہی نہیں ہے. صحیح.
تو اس صورت میں اس کی یہ بات معتبر ہوگی. تو بائے کے درست ہونے کے, خرید و فروخت کے اس معاملے کے جو دو اشخاص کے درمیان ہو رہا ہے, ان کے درست ہونے کے لیے ایک مجلس کے ساتھ ساتھ, ایجاب و قبول کا ایک مجلس ہونے کے ساتھ ساتھ, دونوں کے کلام کا ایک دوسرے کو سننا بھی شرط ہے.
لیکن یہاں پر جیسے فی زمانہ میل, انٹرنیٹ کا دور ہے, فیکس کا دور ہے, اب دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی, ایک تو مجلس ہو اور ایک دوسرے کی بات بھی سنیں,
جی,
بذریعہ میل وہ مجلس بھی نہیں پائی جاتی اور سننا بھی, تو آج کل تو اس پہ ٹھیک ٹھاک اس طرح کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, تو اس پر کیا فرمائیں گے؟
جی, جو تحریر ہے
جی جی,
یہ اگر ایک طرف سے کوئی میل کے ذریعے یا فیکس کے ذریعے جو چیز بیچنا چاہتا ہے اس کی نوعیت پوری لکھ دیتا ہے,
صحیح,
اور اس طرح اس کو بیان کر دیتا ہے کہ اس میں کسی قسم کے کسی جھگڑے کا اندیشہ نہیں ہے, یعنی چیز کی مکمل کیفیت بیان کر دیتا ہے کہ یہ چیز ہے اس کیفیت کی ہے,
ٹھیک,
اور اس کی یہ والی قیمت ہے,
صحیح,
اور یہ میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں یا میں نے آپ کو بیچی,
ٹھیک,
چاہتا ہوں تو یہ اس کی ایک خواہش ہے,
صحیح,
لیکن ایجاب اس صورت میں ہوگا کہ جب اس کے اوپر مکمل یعنی کہ اس کے ساتھ ہو کہ میں نے یہ چیز آپ کو بیچی, تو صرف ارادہ نہیں ہو,
صحیح.
تو اب جس کے پاس یہ تحریر پہنچی وہ اس تحریر کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے آپ کی یہ چیز خریدی,
ٹھیک ہے,
اور جتنے کا اس نے ایجاب کیا تھا اتنے کا ہی اس نے قبول کیا, اور جتنی چیز کا ایجاب تھا اتنے کا ہی قبول ہوا,
ٹھیک,
کیونکہ ایجاب و قبول میں موافقہ ضروری
ہے, شرط تھی ہماری,
جی. تو اب فرض کیا کہ 10,000 کی چیز بیچی ہے اور چیز کی کیفیت بیان کر دی ہے,
ٹھیک,
اور سامنے والے نے اس پوری چیز کو اسی قیمت کے ساتھ قبول کر لیا ہے,
صحیح,
اور اس کا جواب دے دیا, تو یہ تحریر بھی ایجاب و قبول ہی کہلائے گی.
اچھا, ٹھیک
ہے, یعنی تحریر میں مجلس کا جو تھا کہ مجلس وہ جب عاقدین دونوں سامنے ہوں,
ٹھیک ہے,
تو مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے.
صحیح.
تحریر والی صورت میں یہ ہے کہ اگر یہ ادھر سے تحریر بھیجے ادھر سے وہ قبولیت کی تحریر بھیج دے قبول کر لے تو یہ سودا بھی طے ہو جائے گا. اس میں ٹائم پیریڈ کی یہ ہے کہ اب
10 دن 15 دن,
اب اس میں یہ ہے ایک بات, اس میں یہ ہے کہ اب ایک ہے کہ ای میل میں نے کھولی ہی نہیں ہے.
صحیح.
اب اس میں مہینہ گزر گیا.
صحیح.
تو اب جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ای میل ایک مہینے بعد دیکھی اور اس کی ای میل دیکھی اور میں نے اس کے اوپر جواب دے دیا دیکھتے ہی,
صحیح,
تو یہ سودا ڈن ہو گیا.
صحیح.
ایک یہ کہ میں نے ای میل دیکھ لی اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا,
صحیح,
اور پھر میں مہینوں بعد کہتا ہوں کہ نہیں وہ میں نے چیز لے لی تھی,
صحیح,
تو اس کا اعتبار نہیں ہے.
صحیح.
اب جو ایک تو یہ صورت ہے جو آپ فرما رہے تھے,
صحیح,
ایک یہ کہ اگر بھیجی ہے تحریر ظاہر ہے کہ تحریر پہنچنے میں وقت لگتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور آج کل کے جس طرح کے ذرائع ہیں اس میں پہنچنے میں بھی وقت نہیں لگتا, ایک دو سیکنڈ کے اندر وہاں پہنچ جاتی ہے, پھر اس میں اعتبار ہوگا کہ اس نے دیکھ کر اس کو اس کا رسپانس کیا ہے جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اگر اس نے دیکھا رسپانس نہیں کیا کوئی جواب نہیں دیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ بعد میں یہ کہے کہ میں نے وہ چیز خرید لی تھی تو اس کا اعتبار نہیں ہے,
ٹھیک.
اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ دونوں کا کلام سننا, تو کلام کا سننا تو اس وقت ہے کہ جب دونوں آپس میں کلام کر رہے ہوں, اور ظاہر ہے کہ وہ دونوں ایک مجلس میں ہوں گے تو دونوں کلام کریں گے. اب جو کتابت ہوتی ہے تحریر ہوتی ہے یہ بھی نطق کے قائم مقام ہوتی ہے, یعنی بولنے کے قائم مقام ہوتی ہے, تو لہٰذا اگر ادھر سے تحریری صورت میں ایجاب ہوا ہے اور ادھر سے تحریری صورت میں قبول ہو گیا ہے,
ٹھیک,
تو یہ ادھر سے ایجاب کرنا گویا کہ یہ بولنا تھا کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی ہے,
صحیح,
اور اس کا اس کو دیکھتے ہی تحریر کو یہ جواب دینا یا جواب اس کا تحریر کر دینا کہ میں نے یہ چیز خرید لی ہے,
صحیح,
گویا کہ اس کا یہ بولنا ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ تحریر بولنے کے قائم مقام ہو جائے گی اور اس صورت میں یہ ایجاب و قبول مکمل ہو جائے گا اور سودا یہ اپنی تکمیل تک پہنچ
سودا ہو جائے گا.
جی
ماشاءاللہ. مزید شرط؟
جی مزید جو ہے وہ شرط یہ ہے, یہ دو شرطیں ابھی بیان ہوئی ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ مبی کا موجود ہونا.
یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا,
مبی موجود ہو. اب مبی اگر معدوم ہے,
صحیح,
اس کا وجود ہی نہیں ہے,
صحیح,
یا وجود ہے بھی سی ایسا ہے کہ وہ وجود ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا,
صحیح,
ہے, یعنی کہ ہونے یا نہ ہونے کا خطرہ موجود ہے,
صحیح,
تو اس صورت میں بھی یہ بائے فاسد قرار پائے گی,
صحیح,
اور یہ بائے جو ہے وہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے خرید و فروخت کا. اب جیسے فرض کیا کہ کوئی چیز ابھی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے,
صحیح,
جیسے درختوں کے جو ہے وہ بہار خریدی جاتی ہے,
صحیح,
یعنی ابھی درختوں کے اوپر بورا بھی نہیں آتا یا بورا آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پورے پورے ٹھیکے لے لیے جاتے ہیں، جو جیسے آم کی سیزن ہے تو خریدنے والے وہ خرید لیتے ہیں، باغ کو خرید لیتے ہیں، اس کی بہار کو یعنی کہ خرید لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو آم کا سیزن ہے اس کے جتنے پھل ہیں ہم نے ابھی سے سودا کر لیا، ابھی ان کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، وہ معدوم ہے، تو اس صورت میں یہ بیع درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس کے وجود میں آنے یا نہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اب جیسے فقہا نے اس کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے جانور کا حمل ہے، یعنی جانور جو ہے وہ اس کا حمل ہے، اب اس کی بائے کر دی کہ اس میں جو بچہ ہے وہ آپ کو بیچ دیا، اب بظاہر اس کے جو ہے وہ پیٹ کے پھولے ہوئے ہونے سے اس کو حمل قرار دیا جا رہا ہے، تو اب یا بچہ ہے بھی آج کل کے جدید طریقے کے مطابق پتہ کر لیا کہ بچہ ہے بھی، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا۔ اور یہ فقہا نے جو اپنے زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ اس میں یہ بھی خطرہ رہتا تھا کہ یہ پیٹ پھولا ہوا ہے یا اس کے اندر کچھ واقعی ہے، اور اگر اس کو آپ مزید یعنی کہ یعنی ذہن کے قریب سمجھنے والی مثال، جیسے کسی دودھ دینے والے جانور کے تھن پھولے ہوئے ہیں، بچے کا تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے، اب اس کے تھن پھولے ہوئے ہیں، اب بولا کہ ان تھنوں کے اندر جتنا دودھ ہے وہ میں نے آپ کو بیچا، تو اب وہ تھنوں کے پھولے ہوئے ہونے کے اعتبار سے اس کے دودھ کا اندازہ لگایا جا رہا تھا، اب جب اس کو دھونے کے لیے بیٹھے تو وہ پتا چلا کہ ہوا بھری ہوئی تھی، ان میں دودھ ہے ہی نہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو جانور دودھ دینے والے ہوتے ہیں، جو لوگ جانور رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے، تجربہ ہے، کہ بعض اوقات یہ ہے کہ جانور کے تھن پھولے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب اس کو دھونے کے لیے بیٹھتے ہیں دودھ کچھ نہیں نکلتا،
نہیں نکلتا۔
تو اب یہ چیز جو ہے وہ بظاہر تھنوں میں تھی، ایک اس کا وجود ایک قرینے سے سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو اب معدوم چیز ہو یا اس کا خطرہ ہو کہ یہ ہو بھی یا نہ ہو، تو یہ ایک دھوکے والی صورت ہے۔ تو اس ایسی چیز کی اگر بائے کر دی ہے یعنی کہ کسی کو بیچ دیا ہے تو یہ بیچنا جائز ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ چیز موجود ہی نہیں ہے، اور جب کسی چیز کو بیچا اور خریدا اسی چیز کو جائے گا کہ جس چیز کا وجود ہوگا، اب وجود ہی نہیں ہے تو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح چیز کا جو ہے وہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ مالک بھی ہو، یعنی اپنی قبضے میں اپنی ملکیت میں اس کی چیز ہو، اگر اپنی ملکیت والی چیز نہیں ہے، کسی دوسرے کی چیز جو ہے وہ اٹھا کر بیچ دی ہے، تو اس صورت میں بائے بعض صورتوں میں ہو تو جاتی ہے لیکن اس کی اجازت کے اوپر موقوف ہوتی ہے، اگر وہ جائز کر دے گا تو جائز ہو جائے گی۔ ہاں اب غصب والی چیز بیچ دی ہے جو اس کے جو ہے وہ مملوک ہی نہیں ہے تو یہ بائے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چیز جو ہے وہ مقدور و تسلیم ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ جو قابل سپردگی ہو، یعنی کہ جس کو سپرد بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی چیز موجود بھی ہے لیکن اس چیز کو سپرد نہیں کیا جا سکتا، جیسے فقہا نے اس کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی نے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کی بائے کر دی ہے کہ بھئی یہ جو پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے یہ آپ کو بیچا، یہ اسی کا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، یا اس کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے جال وغیرہ کا استعمال کرنا پڑے گا اور بغیر کسی ہیلے کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اب مال چیز تو موجود ہے، بکنے والی بھی ہے، لیکن وہ مقدور و تسلیم نہیں ہے، یعنی اس کو سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح فقہا نے یہ مثال دی ہے کہ جیسے سمندر کے اندر مچھلیوں کی یا دریا کے اندر یا تالاب کے اندر مچھلیوں کی بائے کر دی کہ یہ جو اس میں مچھلی ہیں یہ آپ کو بیچنی ہے، تو اب فرض کے تالاب بھی اسی کا ہے، مچھلیاں بھی موجود ہیں، اب اس نے بیچ دی ہیں تو اب وہ کس کے قابو میں آئیں گی، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ جال کانٹے وغیرہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیز موجود ہے اگرچہ ہے لیکن مقدور و تسلیم نہیں ہے، یعنی کہ اس سپردگی کے قابل نہیں، یہ چیز ایسی ہو کہ جو جس کو سپرد بھی کیا جا سکتا ہو۔ اسی طرح وہ مال متقوم ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ جس کو بیچا جا سکتا ہو, جس کو شریعت نے مال قرار دیا, قابل قدر چیز ہو.
ٹھیک ہے,
اگر وہ حقیر چیز ہے, اس کو کوئی بیچتا خریدتا ہی نہیں ہے, تو وہ مال متقوم نہیں ہے. جیسے اولا مال بھی ہو اور مال کے ساتھ مال متقوم بھی ہو.
صحیح,
اگر کوئی چیز مال ہی نہیں ہے, جیسے مردار ہے, یہ مردار اصلا مال ہی نہیں ہے. اسی طرح خون ہے,
صحیح,
یہ خون اصلا مال ہی نہیں ہے.
ٹھیک,
اب ان کو اگر بیچا یا خریدا تو ان کی خرید و فروخت ناجائز ہے.
ٹھیک,
تو اسی طریقے سے اگر وہ مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے, یعنی شریعت نے اس کو مال قرار نہیں دیا,
صحیح,
اور وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو بیچا خریدا نہیں جاتا,
صحیح,
ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, تو وہ بھی اگر بائے میں ہوگی تو اب اس میں پھر آگے صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر اصلا مال ہی نہیں ہے,
صحیح,
تو یہ بائے باطل ہوگی.
صحیح,
اور مال ہے اور وہ اس کو سمن قرار دیا جا رہا ہے,
صحیح,
یعنی کہ اس کے بدلے میں کسی چیز کو خریدا جا رہا ہے, اور جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ مال ہے,
صحیح,
لیکن ادھر جو ہے وہ مال متقوم نہیں ہے. جیسے فرض کیا کہ شراب کے بدلے میں معاذ اللہ کوئی چیز خریدی جا رہی ہے کہ بدلے میں شراب دیں گے, تو ہمارے نزدیک یہ بائے جائز نہیں ہے.
ٹھیک,
کہ ایک طرف مال متقوم نہیں ہے,
صحیح,
اور اگر شراب ہی کو معاذ اللہ خریدا جا رہا ہے,
صحیح,
تو پھر تو یہ بائے اصلا درست ہی نہیں ہے, بائے باطل ہی قرار پائے گی.
ٹھیک, مدی سیل کے ناظرین, ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بے و شرح کی شرائط کے حوالے سے تفصیلی کلام فرمایا. ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا, بات کو سننا, ایک دوسرے کا اس حوالے سے بھی کلام ہوا. مزید انشاءاللہ کلام ہوگا, کچھ سوالات میرے بھی ذہن میں ہیں اور آپ کی بھی کالز یقیناً ہوں گی. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
پوچھنا یہ تھا کہ جو میڈیسن کمپنی سے لی جاتی ہیں, ڈاکٹرز وغیرہ پرچیز کرتے ہیں اور اس کے پوائنٹس بناتے ہیں اپنی کمپنیز جو ہے وہ, مطلب کہ پوائنٹس وغیرہ بنتے جاتے ہیں ان کے, اور اس پہ ان کو کچھ مطلب کہ انعام وغیرہ کمپنی کی طرف سے ملتا ہے, مطلب 500 پوائنٹس بنا دیے تو اس پہ بائک ملے گا, اس طرح اس کمپنی کی میڈیسنز لے کے آگے سیل کرنا درست ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ. مزید
یوز کر رہا ہوں عرب امارات سے. اگر ایک آدمی مجھے فار ایگزامپل وکیل کرتا ہے کسی چیز کے خریدنے کا, اور اسی طرح دوسرا کوئی آدمی جس کے پاس وہ چیز ہے وہ مجھے وکیل کرتا ہے وہ چیز بیچنے کا, اور دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ چیز کس کی ہے, کہاں ہے, کیسے ہے, یعنی میں ایک ہی بندہ لینے والے کا بھی وکیل ہوں اور جو بیچنے والا ہے اس کا بھی وکیل ہوں, تو کیا میں یعنی دونوں کو بتائے بغیر چیز لے کے آگے سے سیل کر سکتا ہوں اس طرح سے؟ تو دوسری صورت اس میں یہ ضرور بتائیے کہ جو دکاندار پہ ملازمت کرتے ہیں, شاپ کیپر پہ, یعنی کہ جو ایز اے سیل مین جاب کرتے ہیں یا کاؤنٹر مین, تو وہ بھی تو ایک قسم کے وکیل ہوتے ہیں نا. اب دکاندار کو نہیں پتا کون آ رہا ہے لینے کے لیے, کون جا دینے کے لیے, تو اس وکیل کے بارے میں کیا شرعی احکام ہے؟ کیا وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ برائے مہربانی بازار فرما دیں.
انشاءاللہ کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
اکثر ہم گاؤں میں ایسا کرتے ہیں کہ مال جو ہوتا ہے نا وہ حصے میں دے دیتے ہیں, یعنی کہ 25,000 کا لیا دے دیا کسی کو کہ وہ پالے گا, جب بیچیں گے تو 25,000 ہم اپنا اٹھا لیں گے, بقیہ جو رقم ہوگی وہ برابر کر لیں گے. یعنی اگر 1.5 لاکھ کا ہوا تو ہم اپنا 25,000 اٹھا لیں گے, بقیہ جو ہے اس کو آپس میں بانٹ لیں گے. براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے.
پوائنٹس جو ہوتے ہیں میڈیکل والے بنائے, مطلب ایک شرط رکھیے 500 پوائنٹ ہو جائیں گے تو موٹر سائیکل نام میں دیں گے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ میڈیسن ہم فروخت کرتے ہیں اور ڈاکٹر لکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں, تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو یہ کمپنی کی طرف سے دوائیاں بیچنے والے ہوتے ہیں, فروخت کرنے والے ہوتے ہیں, اب وہ جو ہے وہ دکاندار بھی ہو سکتے ہیں,
صحیح,
اور جو میڈیکل ریپ والے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں,
صحیح,
جو ڈاکٹر حضرات کے پاس کمپنیوں کی دوائیاں لے کر آتے ہیں, تعارف کرواتے ہیں اور پھر ڈاکٹر حضرات اس کو لکھتے ہیں,
صحیح,
اور یوں جو ہے وہ کمپنی کی سیل بڑھتی ہے. اور جتنی اس کی ایفرٹ سے, کوشش سے کمپنی کی سیل بڑھی ہے, اس کے اوپر کمپنی اس کو پوائنٹ دیتی ہے,
صحیح,
کہ ایک ٹارگیٹ ہے کہ فرض کیا کہ آپ 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں اتنے کی سیل کر دیں, آپ کی ایفرٹ سے اتنے کی سیل ہو گئی تو آپ کو 100 پوائنٹ مل جائیں گے,
صحیح.
پھر کمپنی نے ایک ہدف یہ رکھا ہوا ہے کہ جس کے 500 پوائنٹ ہو جائیں گے, اس طرح اپنا ہدف حاصل کرتے ہوئے اس کی ایفرٹ سے اس نے 500 پوائنٹ حاصل کر لی ہیں, اتنی سیل کر لی کہ جس سے کمپنی نے اس کو 500 پوائنٹ دے دیے ہیں, تو اب اس کے اوپر اس کو کمپنی بطور انعام کوئی چیز دے گی.
صحیح.
اور وہ مختلف پوائنٹس پر مختلف چیز ہوتی ہے.
صحیح.
تو اب اس کا سیل کرنا اور کمپنی کا اس کو انعام دینا ایک مخصوص ہدف کے حاصل ہونے کے اوپر, یہ تو جائز ہے.
ٹھیک ہے
کہ کمپنی اپنی طرف سے اس کو انعام دے رہی ہے. اب اس میں ایک دوسری بات جو ڈاکٹر کے لکھنے کی انہوں نے کی ہے, تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے پوائنٹ بڑھانے ہیں, اب کمپنی تو اس کو نہیں دیکھتی ہے کہ یہ جائز طریقے سے کر رہا ہے یا ناجائز طریقے سے, تو یہ جو حضرات میڈیکل ریپ والے ہوتے ہیں جو ڈاکٹروں کو جو ہے وہ میڈیسن دیتے ہیں, تو اس میں کمپنی کی طرف سے بھی بعض اوقات اور بعض اوقات ان افراد کی طرف سے ڈاکٹروں کے لیے جو ہے وہ رشوت جو ہے وہ دیتے ہیں. یہ ڈاکٹر کو یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ لکھیں ہم آپ کو جو ہے وہ یہ دیں گے, اور بعض جو وہ دلیر قسم کے ہوتے ہیں جن کو شریعت کے احکام کا پاس نہیں ہوتا ہے, وہ خود سے بھی اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ مجھے دبئی کا ٹکٹ دے دیں, مجھے جو ہے وہ فلاں ملک میں جانے کا ٹکٹ دے دیں, مجھے جو ہے وہ گرمیوں کا سیزن ہے تو ایئر کنڈیشن لا کر دے دیں, کار دے دیں. تو اب کمپنی چونکہ ان سے لکھواتی ہے اور ان کے لکھنے کے اوپر ہی کمپنی کی سیل ہوتی ہے, تو کمپنی ان کو پھر رشوت کے طور پر وہ چیز دیتی ہے. اب ڈاکٹر کا لکھنا اور اس کے اوپر یہ چیز لینا تو یہ رشوت ہے. اسی طریقے سے جو پوائنٹ ان کے اسکور ہو رہے ہیں جو کمپنی والے یہ کرتے ہیں, ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کی سیل وہ رشوت اور ناجائز طریقے والے ذریعے سے نہ ہو.
صحیح.
یعنی یہ کہ ڈاکٹروں سے لکھواتے رہے اور ڈاکٹروں کو بھی رشوت دیتے رہے اور اپنے پوائنٹس بڑھاتے رہے, اگرچہ کہ کمپنی کا دینا تو انعام ہی قرار پائے گا ان کے لیے.
صحیح.
لیکن ان کا اس طریقے سے ڈاکٹروں سے لنک رکھنا کہ جس میں ڈاکٹروں کو رشوت دینی پڑے, یا کمپنی کا ڈاکٹروں سے اس طریقے سے لنک رکھنا کہ ڈاکٹروں کو رشوت دینی پڑے, یہ ناجائز ہے.
ٹھیک ہے.
اب کمپنی تو جو ہے وہ اپنے اس سے دیتی ہے, پیسوں سے دیتی ہے اور انعام بھی دیتی ہے رشوت بھی دیتی ہے, اور وہ ناجائز ہی کرتی ہے. لیکن اب یہ جو ڈاکٹر کو رشوت دے کر اس طرح جو ہے وہ پوائنٹ بڑھاتے رہیں گے اور انعام کی لالچ میں جو ہے وہ انعام اس طرح حاصل کرتے رہیں گے, تو ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کہیں انعام کو پانے کے لیے یا مخصوص ہدف کو پانے کے لیے ان کو ناجائز و حرام یہ کام کرنا پڑے, رشوت لینی دینی پڑے.
صحیح.
تو پھر تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ناجائز و حرام ہی ہو جائے گا.
صحیح.
تو انعام ناجائز و حرام نہیں ہوگا.
صحیح.
وہ تو کمپنی کی طرف سے ان کو دیا, لیکن اس انعام کے حصول کے لیے یہ ناجائز و حرام فیل کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو ان سے ان کو بچنا انتہائی ضروری ہے.
ٹھیک. اچھا, ایک ہی شخص خریدنے کا بھی وکیل ہو اور بیچنے کا بھی ہو, یہ جو دبئی سے کال آئی تھی,
جی اس میں جو ہم نے بائی کی خرید و فروخت کی شرائط بیان کی تھی,
صحیح,
اس میں ایک شرط یہ بیان کی تھی کہ عاقدین,
صحیح,
جو عقد کرنے والے اشخاص ہیں وہ متعدد. تو اب اس میں انہوں نے جو سوال پوچھا ہے,
جی
اس سوال میں بھی مزید وضاحت جو ہے وہ درکار ہے.
صحیح.
اولاً تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک شخص کا جو ہے خریدنے کا وکیل ہوں, ایک ہی شخص کے بیچنے کا وکیل ہوں.
جی
اب ایک شخص کے خریدنے اور بیچنے, ایک شخص کے خریدنے کا وکیل اور ایک شخص کے بیچنے کا وکیل.
صحیح.
اب یہ دو مختلف چیزوں کے خریدنے اور بیچنے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کا خریدنے کا وکیل بھی ہو جاؤں اور میں کسی کے بیچنے کا بھی وکیل ہو جاؤں.
صحیح.
لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کسی شخص نے کوئی چیز بیچنے کے لیے وکیل بنایا ہے.
صحیح.
اور وہی چیز خریدنے کے لیے مجھے کسی نے خریدنے کا وکیل بنایا ہے.
صحیح.
اب میں خود سے وہ چیز اس کی طرف سے بیچ دوں اور اس کی طرف سے
خرید لوں
تو یہ میں نے یعنی کہ دونوں کی طرف سے وکیل بنا اور یہ گویا کہ خود کو چیز بیچ دی ہے.
صحیح.
تو یہ والی صورت جائز نہیں ہے.
صحیح.
اب اگر ان کو کسی نے فرض کیا, یوں بولا کہ میرا یہ مکان آپ سیل کروا دیں.
صحیح.
اور کسی نے اس کو پہلے وکیل بنایا ہوتا کہ مجھے یہ مکان جو ہے وہ خرید کر دے دیں.
صحیح.
یا ویسے ہی ان کو بنایا ہوا تھا کہ آپ میری طرف سے وکیل ہیں, آپ کو کوئی بھی اس طرح کی خصوصیت والا مکان ملے تو آپ خرید لیں.
ٹھیک ہے.
اور یہ اب کسی نے اسی خصوصیت والے مکان کے جو ہے وہ بیچنے کا اس کو وکیل بنا دیا, اب یہ اس در سے خریدنے کا وکیل، ادھر سے بیچنے کا وکیل، اب یہ خود سے سودا کر کے اپنے طور پر یہ بولے کہ یہ چیز میں نے اس کو بیچ دی ہے اور اس سے پیسے لے لے، یہ جائز نہیں ہے، یہ خود ہی بیچا ہے، خود ہی خریدا ہے. ہاں اگر یوں ہے کہ مجھے کسی نے خریدنے کا وکیل بنایا ہوا، میں نے اس کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، اور مجھے کسی نے اپنے چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا ہوا، میں نے اس کے لیے کوئی چیز بیچنی ہے، اب یہ اس کی چیز میں نے خرید لی، کوئی اس کی چیز بیچ دی، تو اس طور پر تو مجھے کئی اشخاص بھی وکیل بنا سکتے ہیں. تو اس فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز خریدنے میں وہ جو بیچ رہا ہے میں اسی کا وکیل ہوں، اور اسی چیز کو خریدنے میں میں خریدنے والے کا وکیل ہوں. ایک چیز کو خریدنے میں اور جو ہے وہ بائر ہے، جو بیچنے والا ہے، جو اپنا جو خریدنے والا ہے، دونوں کا میں وکیل بن جاؤں اور خود سے یہ سودا کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
ساتھیوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو دکاندار ملازمت جو کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ بیچنے والے کے تو وکیل ہوتے ہیں، لیکن جو گاہک لینے کے لیے آ رہا ہے ہمیں کیا پتا یہ کون ہے، تو اشکال ہوگا ان کو اس پر.
اصل میں اس پوائنٹ کو وہ سمجھے نہیں ہے. اب یہاں پہ تو ہم جو شرط ہے وہ دو ہوں،
صحیح.
اب وہ دونوں سے مراد یہ ہے کہ ادھر بیچنے والا ہو یا اس کا وکیل ہو،
صحیح،
یہ ایک ہو، اور جو دوسرا ہے خریدنے والا وہ دوسرا شخص ہو،
صحیح،
وہ چاہے خود خرید رہا ہو یا اس کا وکیل خرید رہا ہو، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا. یہ بات تو یہاں تک تو بات درست ہے،
صحیح،
کہ جو دکان پر سیل مین ہوتے ہیں وہ در حقیقت اس کے وکیل ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ اس کی طرف سے بیچ رہے ہوتے ہیں،
صحیح.
اب جب دوسرا خریدنے کے لیے آیا تو شرط پوری ہو گئی،
صحیح،
کہ خریدار جو ہے وہ متعدد ہیں، ایک نہیں ہے. یہ شخص خود سے خود کو، یعنی کہ یوں تو اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے،
صحیح،
کہ اگر فرض کیا کہ اس نے کوئی چیز خریدنی ہے،
صحیح،
وہی چیز اس کی وہاں پہ موجود ہے،
صحیح،
اب یہ اس کا بھی وکیل ہے دکاندار کا،
صحیح.
اچھا اب خود اپنے لیے خرید رہا ہے،
صحیح،
اب یہ خود سے پیسے ڈال کر چیز اٹھا لے،
صحیح،
تو یہ جائز نہیں،
جائز
نہیں. اس کو جو ہے وہ دکاندار سے خریدنی ہوگی کہ یہ میں اپنے لیے آپ سے یہ چیز خرید رہا ہوں، تو یہاں متعدد ہو گئے،
صحیح.
اور اگر یہ اس دکاندار کا جو ہے وہ سیلز مین ہے، بیچنے کے لیے وکیل ہے،
صحیح،
اب کوئی دوسرا شخص آیا تو یہاں تو عاقد متعدد ہو گئے،
صحیح.
اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جانے یا نہ جانے، ان کا معاملہ ہے لین دین کا،
صحیح،
کہ وہ چیز خریدے اور یہ اس کو چیز دے دے اور اس کی قیمت لے لے،
صحیح. گاؤں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گاؤں کے اندر یا تو کسی جانور کا تذکرہ تھا یا کوئی ایسی چیز ہم دیتے ہیں مثلا 25,000 کے اندر اور منافع اس میں، ہاں جانور اس میں، پھر منافع جو ہے 1,00,000 کا ہمیں ہوتا ہے، تو 25 میں تو بیچی منافع ادا کر لیا ہم نے، تو یہ
جی، یعنی اپنا کوئی جانور ہے خرید لیا کسی شخص کو دے دیا،
ہاں،
اور یہ ان کا طے ہوتا ہے کہ یوں ہوتا ہے کہ جانور کے بچے خرید لیتے ہیں،
صحیح،
جیسے جو ہے وہ بچیا خرید لی، یا جو ہے وہ بھینس کا جو ہے وہ بچہ خرید لیا، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دے دیا کہ آپ اس کو اس کی پرورش کریں،
صحیح،
جب یہ مکمل بھینس ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں اس کو بیچ دیں گے،
صحیح،
اور ظاہر ہے کہ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، پھر جب اس کی خدمت ہوتی ہے اور پھر وہ پورا جانور بن جاتا ہے تو وہ بہت مہنگا بکتا ہے، تو 25,000 میں خریدا تو 1,00,000 میں بیچ دیا. تو اب یہ رائج ہوتا ہے بعض لوگوں میں یا بعض جگہوں پر کہ کوئی ایک خرید لیتا ہے، کسی کے پاس وہ کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں، اور طے یہ ہوتا ہے کہ میں نے 25,000 میں خریدا تو وہ 25,000 تو میرا ہی ہے،
صحیح،
اور جو اوپر ہے
جو منافع
ہوگا وہ منافع اس کو تصور کرتے ہیں وہ تقسیم ہوگا،
صحیح.
تو یہ حقیقت میں یہ صورت جو ہے وہ اجارہ فاسدہ کی ہے،
ٹھیک ہے.
جانور جس نے خریدا ہے یہ اسی کا ہے،
صحیح،
چھوٹا تھا تو بھی اسی کا ہے، بڑا ہو گیا تو بھی
اسی
کا ہے، اور جو قیمت اس کی وصولی ہوئی ہے وہ بھی اسی جانور والے کی، جس کا جانور ہے جارے کے پیسے بھی اسی کے ہیں. اب جو یہ شخص ہے جس کے پاس یہ جانور خدمت کر رہا تھا، اب در حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس کی خدمت کا عوض دیا جاتا ہے، تو یہ ایک اجارے کی صورت ہے کہ آپ میرا جانور چرائیں اور جتنے کا بکے گا آدھا جو ہے وہ قیمت دے دیں گے،
صحیح.
تو یہ اجارہ فاسدہ ہے،
صحیح.
اجارہ فاسدہ اس لیے ہے کہ جب ہم کوئی چیز کسی کو اجرت کے لیے دیں گے، بھائی آپ اس کی خدمت کریں ہم آپ کو اس کی اتنی اجرت دیں گے،
صحیح.
تو اس اجرت کا طے ہونا ضروری ہے. اب فرض کیا کہ جانور کی اس نے خوب خدمت کی, اس کا اندازہ یہ تھا کہ یہ 100,000 میں بکے گا, لیکن جانور بیمار ہو گیا اور جانور 25 والا 30 میں بکا, بڑا ہونے کے باوجود اس کی خدمت کرنے کے باوجود, تو اب اگرچہ اس کو 2,500 ملے گا لیکن یہ 2,500 کے اوپر کہاں راضی ہوگا؟ یہ بولے گا میں نے تو سارا سال خدمت کی ہے, اور وہ اس کی سارا سال کی خدمت کا عوض دینے کے لیے راضی نہیں ہوگا. تو یہ اجارہ فاسدہ ہے جس میں اجرت متعین نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جانور جس کا ہے یہ اسی کا ہے, چھوٹا بڑا اسی کا ہے, اس کی قیمت جو حاصل ہوئی یہ بھی اسی شخص کی ہے. اب اس نے جو دیا تھا, یہ جو چرانے پرانے والا تھا, یہ اجرت کا حقدار تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی اجرت طے کر لی جاتی کہ بھئی آپ 2 سال تک اس کی خدمت کریں, 3 سال تک اس کی خدمت کریں, اور اس کی آپ کو اتنی اجرت دی جائے گی. اب وہ جانور 100,000 کا بکے یا 200,000 کا بکے, اس کی اگر اجرت متعین کر دی ہے تو یہ معاملہ جائز ہوگا.
ٹھیک ہے.
اگر اجرت اس صورت میں ہے کہ جب بھی چاہیں گے بیچ دیں گے, اولاً تو یہ کہ اس نے کب تک خدمت کرنی ہے یہ بھی متعین نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اجرت کتنی ملے گی یہ بھی متعین نہیں ہے. اچھا یہ تو یہ ہے کہ مثال میں نے دی کہ وہ 25 کا 30 میں بک جائے, اگر وہ مر ہی جائے,
پھر
2 سال تک خدمت کی جانور مر گیا تو اب اس کو کیا حاصل ہوا؟ تو اس لیے اس میں جو جائز صورت ہے وہ یہی ہے کہ اس کی اجرت طے کر لی جائے اور مقرر کر لی جائے اور اس کا وقت متعین کر دیا جائے تو یہ معاملہ جائز ہے. اور اگر اس کی اجرت طے نہیں کی, وقت طے نہیں کیا ہے, اور یوں جانور جو ہے وہ اٹھا کر دے دیا آپ خدمت کریں اور یہ اتنے پیسے میرے جتنے کی جانور کی قیمت ہے اس وقت اور بقیہ ہمارے درمیان تقسیم ہوگا, یہ صورت ناجائز ہے.
مدنی چل کے ناظرین, ہماری شریعت, ہمارا اسلام ہمیں جھگڑے سے بچاتا ہے. مفتی صاحب نے صورت بیان کی, ظاہر ہے یہ پھر جب متعین نہیں ہوگی اجرت اور وقت تو اینڈ میں جھگڑا ہی ہوگا, تو شریعت نے پہلے ہی یہ مطلب یہ قید لگا دی کہ ساری چیزیں متعین ہوں, پیسے بھی اور وقت بھی, تاکہ جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو.
جھگڑا بھی ہے, نقصان بھی ہے بھی. کہ ایک شخص خدمت کرتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے,
اور نقصان ہوگا اس کو,
نقصان ہوگا, اور نقصان کو برداشت نہیں کرے گا تو دوسری صورت جھگڑے کی
ہوگی.
وہ کہے گا کہ جانور آپ کا تو ہوا, میرا جو اتنا خرچ ہوا وہ اس کا کیا پورا ہوگا.
مزید کالز شامل کرتے ہیں.
مان اتاری کولکاتہ سے. دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو سامان موجود نہ ہو اس کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی. جو المیرا فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں ابھی تو وہ بنی ہوئی بھی نہیں ہوتی ہے, اور پارٹی سے پہلے ہی سودا کر لیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا سائز کا یہ بنانے کا اتنا لگے گا, اس طرح کا الماری بنانے کا ایسا لگے گا, تو اس طرح سودا کرنا کیسا؟
اگلی کون.
میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں ضلع بہاول پور محراب عالم سے سوال کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ فصل پر جو عشر بنتا ہے وہ بندہ عشر نکال کے گھر میں رکھ لیتا ہے کہ میں یہ جا کر ادا کر دوں گا, لیکن کوئی ایسا شخص مجبور آ جاتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے دستی آپ یہ گندم دے دیں, میں کچھ دنوں تک آپ کو یہ واپس کر دوں گا, تو میں اسے بتاتا بھی ہوں کہ یہ بھئی عشر کا مال میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے, تو وہ کہتا ہے آپ دستی طور پر مجھے دے دیں, کچھ دنوں تک میں آپ کو یہ دے دوں گا, تو کیا ایسے بندہ عشر کسی کو امانتاً دے سکتا ہے؟ یہ جائز ہے؟ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ وہ یہ نیت بھی کرتا ہے کہ میں آپ کو واپس دے دوں گا, لیکن ہم نے عشر کسی اور کو دینے کی نیت کی تھی.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سامان جیسے فرنیچر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر دے دیتے ہیں, فرنیچر موجود نہیں ہوتا, تو آپ نے فرمایا.
یہ اچھا سوال ہے, اور یعنی اس کے اوپر یہ سوال بنتا تھا کہ چیز کا موجود ہونا, اب جو چیز آرڈر پہ تیار کی جاتی ہے ابھی موجود ہی نہیں ہے, تو اس کا استثناء ہے. یعنی کہ یہ چیز مستثنا کی گئی ہے. ہونا اصل قاعدہ تو ضابطہ قاعدہ کلیہ تو یہی تھا کہ چیز موجود ہو, لیکن بے اس کو کہتے ہیں بے استثناء.
ٹھیک ہے.
یعنی کہ جس چیز کو ابھی بنانا ہے, بننے والی چیز ہے, اس کا سودا, تو شریعت نے اس کا استثناء کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آرڈر پر بنوایا جاتا ہے کہ مجھے یہ والی چیز چاہیے, تو یہ جو بے استثناء ہے یہ اس سے الگ ہے.
اس میں سیمپل وغیرہ دکھاتے ہیں,
جی اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں صفات بیان کی جاتی ہیں کہ مجھے اس طرح کا اور اتنی مقدار میں یہ چاہیے. تو یہ بے استثناء کو خلاف قیاس یعنی عقل کا تقاضا اور قیاس کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ موجود ہونا چاہیے, لیکن بے استثناء کو خلاف قیاس جو ہے وہ جائز رکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو آرڈر پر تیار کی جاتی ہیں وہ موجود نہیں ہوتی ہیں ظاہر ہے، لیکن پھر بھی ان کی بائے جائز ہے۔
ٹھیک، اسی طرح یہ جو فصل کا عشر بنتا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دے دیں ادھار، حالانکہ یہ اس کو الگ کر چکے تھے دینے کے لیے، تو اب ان کا ادھار دینا، اس کا لینا،
دیکھیے یہاں پہ دو تین باتیں ہیں جن کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے عشر بھی زکات ہے،
صحیح،
زکات میں بھی یہی ہوتا ہے اور عشر میں بھی یہی ہوتا ہے،
صحیح،
کہ زکات نکالنا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نکالنے سے مراد یہ ہے کہ پیسے الگ کر کے رکھ دیے تو یہ زکات نکال لے،
صحیح۔
اسی طریقے سے عشر نکالنے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گندم ہم نے علیحدہ کر دی اور عشر والی گندم الگ سے رکھ دی،
صحیح،
تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عشر
نکال
اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بعض اوقات خاص کر کے بھی رکھ دیتے ہیں کہ یہ جو عشر کی رقم ہے، یہ جو زکات کی رقم ہے یا عشر کے دانے ہیں، یہ فلاں کو دینے ہیں،
صحیح۔
تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکات نکالنے کا یا عشر نکالنے کا شرعی مطلب یہ ہے کہ اپنے گندم سے، اپنی جنس سے اس کو جدا کر کے مستحق کے قبضے میں وہ چیز دے دینا،
ٹھیک ہے،
تو یہ ادائیگی قرار پائے گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ الگ بنائے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے، اب وہ اپنے ایک اکاؤنٹ سے نکال کر زکوٰۃ والے میں ڈلوا دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکل گئی۔ تو زکوٰۃ کی یہ رقم جب تک کسی مستحق تک نہیں پہنچی وہ نکلی نہیں ہے،
صحیح،
ابھی آپ کے مال سے جدا ہوئی ہے،
صحیح،
وہ مستحق کے ہاتھوں میں، قبضے میں جائے گی،
صحیح،
تو یہ کہا جائے گا کہ اب آپ نے زکوٰۃ نکال دی،
صحیح۔
اچھا، جب تک یہ مستحق کے ہاتھ میں نہیں گئی ہے،
صحیح،
آپ کے قبضے میں موجود ہے، یہ آپ کا مال ہے،
صحیح،
اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ پہلے نکال کے رکھ دیں، یہاں تک تو اچھا ہے، یہ آپ ہی کی ملکیت میں موجود ہے،
صحیح۔
دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح جو نکالتے ہیں کہ نکال کر جدا کر کے رکھ دیتے ہیں اور مستحق تک نہیں پہنچاتے،
صحیح،
ہیں کہ پہنچا دیں گے، یا پھر بعض لوگ یہ ہے کہ سال بھر تک اسی کو چلاتے رہتے ہیں، مطلب میں نے زکوٰۃ نکالی اور اب میں مستحقین کو دے رہا ہوں،
صحیح،
تو نکالنا اور مستحقین کو دینا اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو اس طرح الگ کر کے نکال کر رکھ دیتے ہیں، مستحقین تک نہیں پہنچاتے ہیں اور وہ تاخیر کرتے ہیں، تو ان کو اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کا گناہ ملتا رہے گا۔ زکوٰۃ جس ٹائم ان کے اوپر فرض ہوئی ہے تو وہ اپنے مال سے صرف جدا کر کے نہیں بلکہ جدا کر کے مستحق کے حد تک پہنچا دیں،
صحیح،
تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر اس کی ادائیگی میں تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے،
صحیح۔
اب ان اسلامی بھائیوں کا عشر گھر میں رکھا ہوا تھا،
صحیح،
انہوں نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ فلاں تک پہنچانا ہے،
صحیح،
تو ان کے جدا کرنے سے ادا تو ہوا نہیں ہے،
صحیح،
مستحق کے قبضے میں نہیں گیا، تو یہ ابھی ان کی ملکیت،
صحیح،
اب اگر کوئی محتاج آ گیا اور انہوں نے ان کو دے دیا ہے، یہ دینا تو ان کے لیے جائز تھا،
صحیح،
کہ ان کی ملکیت تھی اور انہوں نے ان کو دے دی،
صحیح،
اور باقی جو یہ اپنے ذہن میں یہ تصور کرتے رہے، اس کو یہ کہتے رہے کہ بھئی یہ عشر ہے، مجھے واپس کرنا ہے، ادا کرنا ہے،
صحیح،
تو اب ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو ان کو دے دیا تو وہ اپنی ملکیت والی چیز دے دی ہے، عشر کی ادائیگی آپ کے اوپر باقی ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عشر سے خیر خائی کی ہے تو عشر سے خیر خائی نہیں کی ہے، اپنی ملکیت سے خیر خائی،
یعنی جب وہ آئے گا تو پھر میں عشر دے دوں گا،
یہ گناہ ہے۔ تو اب پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ عشر نکالنے سے ادا نہیں ہوا،
صحیح،
اور انہوں نے جو دیا ہے یہ عشر نہیں دیا ہے بلکہ اپنی ملکیت والی چیز دی ہے،
صحیح،
عشر کی ادائیگی ان کے اوپر ابھی باقی ہے، اگر اس کی جو ہے وہ آمد کا انتظار کریں گے کہ جب وہ دے گا تو پھر نکالوں گا، تو اس صورت میں یہ گناہگار ہوتے رہیں گے،
صحیح۔
اب اگر ان کے پاس استطاعت ہے تو یہ جو گندم نکالی ہوئی ہے اس کے علاوہ دے دیں، اگر استطاعت نہیں ہے اور یہی مستحق ہے،
صحیح،
جو اتنی حاجت والا ایمرجنسی میں آیا ہے بیچارہ،
صحیح،
اور مستحق کے زکات ہے تو اسی کو دے دیں، تو آپ کا عشر ادا ہو جائے گا اور اس کی حاجت روائی ہو جائے گی۔
سبحان اللہ۔ مدی چل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں بے و شرح کے حوالے سے کلام ہوا، ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں، بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر اس موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے، یقیناً آپ کی کالز بھی ہوں گی، انشاءاللہ پھر شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی